أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و بہین السین و هو خیر امین. ناظرین محترم کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور ایک مرتبہ پھر خورشید مہدویت کے عنوان سے چھ ٹاکس شو کی سیریز کے پانچویں ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرانا چاہوں گا. مولانا ظاہر عباس صاحب کی خدمت میں آج دوبارہ ہوں گے اور مولانا نوید حسین متحری صاحب کی خدمت میں بھی دوبارہ گفتگو کے حوالے سے ہوں گے. جو سب سے اہم موضوع ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کیا اس کو دوبارہ سے دہرا لیتے ہیں. ہم نے انتظار کی تعریف اور معنی کے بارے میں پچھلے ایپیسوڈ میں گفتگو کی, اس کی اہمیت کے بارے میں گفتگو ہوئی, اور منتظرین کی وظائف و ذمہ داریوں کے حوالے سے پچھلے ایپیسوڈ میں گفتگو کی. آج ایک اور نئے موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج ظہور کے بارے میں گفتگو کی جائے گی. تو بغیر کسی وقفے کے ہم اپنے سوال کو اپنے مہمان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ظہور کی ظاہر بات ہے کچھ شرائط تو ہوں گی, بغیر شرط کے تو ممکن نہیں ہے کہ یہ ظہور تحقق پائے. تو ساری شرائط بھی وقت کی محدودیت کے ویسے ہم ڈسکس نہیں کر سکتے, لیکن اہم ترین شرائط ظہور کی کیا ہیں اس پہ روشنی ڈالیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. جی, جس تسلسل سے ہماری بحث چل رہی ہے اس کے اندر یہ مرحلہ جو ہے وہ ظہور ہی کا آتا ہے. چونکہ غیبت پہ بات ہوئی, انتظار پہ بات ہوئی, اور اب ظہور پہ بات ہو رہی ہے. اور ظہور وہ زمانہ ہے کہ جس کا انتظار ہم سب کر رہے ہیں کہ آگے چل کے جب بحث بڑھے گی تو یہ نتیجہ سامنے آئے گا کہ ظہور ایسا زمانہ ہے کہ جس کی پوری بشریت انتظار کر رہی ہے. طریقہ کار جو ہے وہ ہر ایک کا مختلف ہے. تو یہ جو ظہور چونکہ مستقبل سے مربوط ہے اور ہم جو ہے وہ حال میں زندگی گزار رہے ہیں تو اور انتظار بھی ہے, تو ظاہری سی بات ہے اس میں تھوڑی سی تڑپ پیدا ہو جاتی ہے کہ جس اس آئیڈیل جو ہمارا سوچ ہے, آئیڈیل معاشرہ ہے, آئیڈیل جو بھی تعبیر کر لیں اس سے, اس کی طرف جا رہے ہیں تو ہمیں پتہ تو چلے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. تو کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم اس زمانے کے قریب ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ تو لہٰذا یہ سوالات چونکہ ذہن میں موجود تھے مومنین کے اس آئمہ کے زمانے میں بھی, اور آج کے زمانے میں بھی مومنین جو ہیں وہ یہ سوال پوچھتے ہیں. تو لہٰذا ایک اس اعتبار سے بہت اہم سوال ہے کہ اس کے اوپر گفتگو کی جائے. ظہور کو اگر ہم جو ہے وہ اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں آ کر, تو ہمیں یہاں پر دو تعبیریں ملتی ہیں. وہ یہ ہے کہ بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ ظہور کی شرائط کیا ہیں, اور بعض اوقات یہ تعبیر ملتی ہے کہ ظہور کی علامات کیا ہیں, اس کی نشانیاں کیا ہیں. جو شرط ہوتی ہے یہ مشروط سے پہلے اس کا وجود ضروری ہے. یعنی جب آپ کہیں گے کہ اگر یہ ہوگا تو وہ ہوگا, تو اس اگر والے کو ہونا چاہیے, تب وہ بعد والی چیز جو ہے وہ آئے گی. تو شرط جو ہے اس کا وجود ضروری ہے مشروط سے پہلے,
اب لازمی طور پر اسے ہونا پڑے گا تاکہ عمل جو ہے وہ سامنے آئے.
اس ظہور مشروط ہے, اس کی کچھ شرائط ہیں. تو یہ جو شرائط ہیں یہ ظہور کے تحقق میں دخیل ہیں. اگر ایک شرط بھی اس میں سے فاقد ہو جائے تو ظہور متحقق نہیں ہوگا. یہ ہے شرط کا معنی. علامات و نشانیاں جو تعبیر ملتی ہے ہمیں روایات کے اندر, تو علامات کے اندر یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی. علامات ہمیں یہ چیز تو بتاتی ہے کہ جس چیز کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں وہ قریب آ رہا ہے,
اشارہ
دیتے. لیکن یہ تلازم قائم نہیں ہوتا کہ اب یہ علامت متحقق ہو گئی ہے تو اب حتماً ظہور متحقق ہو, یا اگر وہ علامت متحقق نہیں ہوئی تو ظہور متحقق نہیں ہوگا. نہ, علامت شرط کی حیثیت نہیں رکھتی ہے. علامت فقط اس لیے بیان کی گئی ہے تاکہ مومنین, جو بھی کوئی انسان اگر ظہور کا انتظار کر رہا ہے, ان علامات کے ذریعے وہ اپنے آپ میں امید جو ایجاد ہونی ہوتی ہے وہ اس کے ذریعے ایجاد ہو جاتی ہے. شرط اور ظہور کو میں اگر شرط اور علامت کو اگر میں ایک مثال سے سمجھانا چاہوں, جلدی جلدی اپنی بحث کی طرف آتا ہوں, تو یوں میں سمجھاؤں گا کہ اگر انسان نے سفر پہ جانا ہو تو سواری شرط ہے. چونکہ اگر سواری نہیں ہوگی اس کے پاس تو وہ سفر کبھی نہیں کر سکے گا. अगर पैदल चल के जाएगा तो पैदल चलने के उसके पास तमाम वो चीज़ें होनी चाहिए, ये शर्त होंगी उसमें। लेकिन जब वो सवारी के ऊपर सफ़र कर रहा है और रास्ते में साइन बोर्ड देख रहा है, अब ये साइन बोर्ड जो नज़र आ रहे हैं ये अलामत है इस बात की कि जिसकी तरफ आप बढ़ रहे हैं वो इतना रह गया है।
सही सेंस में भी जाएं या
ये आपको इस हद तक बयान कर रहा है। लेकिन अगर कोई साइन बोर्ड ना लगा हो रोड के ऊपर तो आप कोई बंदा ये कहेगा कि मसलन अब मसलन लाहौर अब आएगा ही नहीं क्योंकि साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ था, नहीं वो अलामत थी एक। लेकिन सवारी अगर नहीं होगी तो आप लाहौर नहीं पहुँच पाएंगे। तो ये शर्त और अलामत का आपस में फ़र्क है। तो अब हम आते हैं शराइत की तरफ। चार बुनियादी शराइत हैं, जब तक ये चार शर्तें मुतहक्किक नहीं होंगी ज़हूर तहक्कुक पैदा नहीं करेगा। पहली शर्त है कि प्लान मौजूद हो, दस्तूरुल अमल मौजूद हो, आइन मौजूद हो। ये शर्त पहली शर्त है और हम देखते हैं कि ये शर्त मुतहक्किक है चूँकि क़ुरान की शक्ल में की रिवायात की सूरत में दस्तूर हमारे पास मौजूद है और यही दस्तूर जो कुरान ने बयान किया है इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ ने इसी को आकर मुतहक्किक करना है, इजरा करना है आकर। बस पहली शर्त ये है। तेज़ी से आगे बढ़ रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बात
किसी के जहन में ये ना आए कि इमाम ज़माना को नया दीन ला रहे हैं। दीन वही है जो खातिमुल मुरसलीन ने हम तक पहुँचा।
बिल्कुल ऐसा ही है कि वही कुरान जो बयान हुआ है पूरे का पूरा कुरान नाफिज होगा मुआशरे के अंदर। दो, रहबर का वजूद, ये ज़हूर की शरूत में से है। कोई भी इनकलाब ले लें आप, इनकलाब मुतहक्किक होता ही नहीं है जब तक कि उसका कोई रहबर मौजूद ना हो। तो रहबर का वजूद जो है वो ज़रूरी है और यहाँ हम देखते हैं कि ये दूसरी शर्त भी मुतहक्किक है।
हाँ, क्योंकि गैर इलाही रहबर बहुत तजुर्बे कर लिए और अब हम इलाही रहबर के मुंतज़िर हैं, यानी इलाही रहबर का होना खुद एक शर्त है।
तो अब चूँकि हुकूमत इलाही कायम होनी है तो इलाही रहबर की ज़रूरत है और वो मुतहक्किक है और इसको हम साबित कर चुके हैं, दलाइल के साथ साबित कर दिया कि इलाही रहबर जो है वो मुतवल्लिद हो चुके हैं, वो इस कायनात में मौजूद हैं और ज़िंदगी बसर कर रहे हैं यहाँ पर। ये तफसील से हमारी बात हो गई है। तीसरी जो शर्त आती है वो ये कि फदाकार और पाक दिल अफराद होने चाहिए। अब यहाँ से जो है वो हमारे साथ मरबूत शराइत आ जाती हैं। पाक दिल और फदाकार जो हैं वो नासिर होने चाहिए, अफराद होने चाहिए ताकि ज़हूर मुतहक्किक हो जाए। और हम देखते हैं रिवायात में इसकी तरफ जब वो इशारा हुआ है, फरमाते हैं कि ला यखरुजुल काइम हत्ता यकूना तकमिलतुल हलका। काइम जो है वो खुरूज नहीं करेंगे यहाँ तक कि हलका जो है वो कामिल हो जाए। रावी ने सवाल किया कम तकमिलतुल हलका, उसकी तादाद कितनी है? तो इमाम फरमाते हैं अशरतो आलाफ, 10,000 हैं। बहरहाल रिवायात मुख्तलिफ हैं तादाद के हवाले से, हम उस तादाद की तरफ नहीं जाना चाहते चूँकि अर्ज़ किया कि हम आउटलाइंस, हाँ हम पहले बयान कर चुके हैं यहाँ पे आउटलाइंस बयान हो रही हैं, ज़्यादा तफसील और गहराई के अंदर हम नहीं जा पाएंगे। और अगर हमारे नाज़रीन में तलब रही और खुदा ने ज़िंदगी और तौफीक दी तो इंशाल्लाह इसका अगला जो मरहला होगा थोड़ा सा गहराई के अंदर जाकर इन बहसों को देखेंगे ताकि मतालिब जो हैं
वो हमें नाज़रीन के कमेंट से पता चलेगा कि वो क्या दरख्वास्त
है। भाई तलब अगर हुई तो इंशाल्लाह इससे ज़्यादा गहराई में जा सकते, चूँकि गहराई में ना जाने की एक वजह यही होती है कि हमारे मुआशरा जो है वो उसको ज़्यादा जो है वो कबूल नहीं कर रहा होता। तो जितना ज़्यादा वो तकाजा करेंगे उतना ज़्यादा हम इल्मी गहराई में जाकर डीपली जो है वो गुफ्तगू कर सकेंगे ताकि वो हमें भी पता चलेगा कि ये किस हद तक जो हैं वो मतालिब इनके लिए फहम हो रहे हैं, कि इंशाल्लाह इस टॉक शो का नतीजे में हमें काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो लिहाजा पाक दिल अफराद और फदाकार अफराद का होना जो है वो ज़रूरी है। अब यहाँ देखें ये एक शर्त है और ये क्यों शर्त है, इसमें आप देख चुके हैं कि इलाही रहबर मौजूद थे, मासूम रहबर मौजूद थे, दस्तूरुल अमल भी मौजूद था, लेकिन वो जहानी हुकूमत कायम ना कर सके। क्यों नहीं कायम कर सके? इमाम मासूम में फ़र्क था? नाउज़ बिल्ला, नहीं था। दस्तूरुल अमल में कोई मुश्किल थी? नहीं थी। मुश्किल जो थी वो फदाकार और पाक दिल अफराद की जो है वो कमी थी वहाँ पर जाकर। और उस वो भी एक तफसीली गुफ्तगु है कि खालिस अफराद कितने थे और नाम लेवा अफराद कितने थे और ये सारी चीज़ें, कि मुख्तसर इशारा हुआ भी है कि इंशाल्लाह फिर बाद में किसी और मुनासबत से उसके ऊपर गुफ्तगु होगी। चौथी जो शर्त है बुनियादी वो ये है कि लोगों के अंदर जहानी हुकूमत, आदिल हुकूमत, इलाही रहबर के बारे में एहसास नियाज भी हो,
तड़प पैदा,
तड़प भी रखते हों आकर। اب مثلا فرض کرتے ہیں پاک دل افراد بھی موجود ہیں جو ایک ناصر ہونے کی صورت میں ہیں، الہی رہبر بھی موجود ہے، دستور العمل بھی موجود ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ جہانی حکومت قائم کرنی ہے، جہان میں ابھی تڑپ پیدا نہیں ہوئی ہے، وہ عدالت کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اپنے مادی دنیا کے اندر لگے ہوئے ہیں، اپنے اپنے جو ہم منافع کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، عدالت کی طرف جا نہیں رہے، حکومت عادل ہونی چاہیے، حاکم عادل ہونے چاہیے، امنیت ہونی چاہیے، رفاہ و جو ہے یہ آسائشیں ہونی چاہیے، مثلا کس طریقے سے ہو، یہ ساری چیزیں، مانویت ہونی چاہیے، اس کی طرف ابھی احساس جو ہے وہ ہمیں کم نظر آتا ہے آ کر، جس کی وجہ سے آپ دیکھ لیں جب بھی غیر معصوم الہی رہبر سامنے آتا ہے اس کو جو سب سے بڑا چیلنج فیس کرنا پڑتا ہے وہ یہی ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں مثال کے طور پہ ولایت فقیہ جیسی حکومت جو ہے وہ وجود میں آئی ہے، الہی حکومت ہے یہ، کیونکہ نائبین امام ہیں یہ اور عام نائبین امام میں سے ہیں، اور دستور العمل بھی وہی قرآنی و روائی ہے کہ جن کو یہاں پر اجرا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آ کر، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ افراد جو ہیں وہ مختلف سوالات اٹھا رہے ہیں آ کر کہ کیا ضرورت ہے اس کی، یہ جہانی کیسے ہو سکتا ہے، یہ مثلا کیسے ہوگا، فلانا کیسے ہوگا، بہرحال اس تفصیلات میں ہم نہیں جا رہے، تو احساس نیاز جو ہے وہ آہستہ آہستہ یہ پیدا ہوگی، جا کر جب طلب کریں گے سب جا کے پھر ظہور متحقق ہوگا، کیونکہ پھر وہ قبول کریں گے، کیونکہ ان کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے اس کی آ کر، تو یہ احساس جو ہے وہ کچھ نیچر کے طور پہ ہوگا، نیچرلی ہوگا، طبیعی ہوگا، جیسا کہ مختلف سیاسی پلیٹ فارم سے تھیوریاں آ رہی ہیں، اجرا ہو رہی ہیں، ناکام ہو رہی ہیں، ظلم ہو رہا ہے، اب عوام جو ہے وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو رہی ہے،
بلکہ اب تو گلوبلائزیشن کی بات ہو رہی ہے، یعنی جہانی کی بات شروع ہو گئی ہے،
بالکل اس کی طرف جائیں گے ہم، تو اب آہستہ آہستہ یہ جب نیچرلی وہ اس کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ایک احساس نیاز، آخری جملہ اور میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ یہ احساس جو محتاجی کا ہے یا ضرورت کا احساس جو ہے اس زمینے کے اندر، اس میں تربیت کا بھی اثر ہے، نیچر نے جو آپ کو اس کا احساس دلوانا ہے وہ آئیڈیالوجیکل نہیں ہوگا، آپ جو ہیں وہ طبعی طور پر جات رہے ہوں گے، پھر آپ کہیں گے کہ یار کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے، لیکن تربیت آپ کو کہے گی نہیں، الہی رہبر ہونا چاہیے،
غلطی سے بچیں گے،
ہاں وہ اس میں انسان جو ہے وہ صحیح سمت میں جو ہے وہ جا رہا ہوگا، کسی بھی کی آواز پر لبیک نہیں کہے گا، تو یہ تربیت کا جو ہے وہ اثر،
شاید معرفت کی بات ہوئی ہے تاکہ پہچان سکیں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، بہت اچھی طرح سے آپ نے بیان کیا ماشاءاللہ سے،
اور اس میں پھر یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہاں تربیت کا پھر بہت زیادہ عنصر جو ہے اہمیت اس کی جو ہے وہ سمجھ میں آ جاتی ہے، اور آپ کی اسپیشلائزیشن بھی جو ہے وہ تعلیم و تربیت کے اندر ہی ہے، تو انشاءاللہ آپ اس کے اوپر مزید جو ہے وہ کسی مقام پر
انشاءاللہ اگلے پروگرام پہ اس پہ گفتگو ہوگی، یہ بڑی اچھی طرح سے ہمیں شرط اور علامات کے بارے میں، کیونکہ گفتگو یہ ہمارا اگلا سوال جو ہے وہ علامات کے سلسلے میں ہوگا، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ظہور امام زمانہ کے حوالے سے علامات بیان ہوئی ہیں، روایات بھری پڑی ہیں، اور ان میں تفقیق بھی ہے، کچھ علامات حتمی ہوتی ہیں، غیر حتمی ہوتی ہیں، ذرا اس کی تفصیلات ہمارے سامعین اور ناظرین کے لیے بیان فرمائیں۔
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، و بہ نستعین و هو خیر ناصر و معین، بہت خوبصورت بیان تھا آغا صاحب کا، اور شرط اور علامت کے سلسلے میں کیا فرق ہے وہ کافی چیزیں واضح ہو گئیں، لیکن ظہور کے سلسلے میں جو نشانیاں روایات کے اندر ہمیں ملتی ہیں، اور نشانی کی معنی بھی آغا نے بیان کر دی کہ نشانی درواقع جو صاحب علامت ہے اس کی نسبت کچھ انسان کو پہچان دیتی ہے، کہ مثلا وہ جو صاحب علامت ہے، صاحب نشانی ہے، کہ جس کے لیے یہ نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں، کہ یہاں پر ہمارا مقصود جو ہے وہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور ہے، کہ یہ نشانیاں بدلا دی ہیں کہ انسان اس عصر کی طرف، اس ظہور کی طرف، اس وقت کی طرف کچھ نزدیک ہونے جا رہا ہے۔ پھر جب ہم روایات کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو نشانیاں ہمیں مختلف نظر آتی ہیں، اچھا بعض نشانیوں کی اتنی تعداد میں روایات ہیں کہ کچھ قیامت کی نشانیاں بیان کر رہی ہوتی ہیں، کچھ جو ہے وہ آخری زمانے کی نشانیاں بیان کر رہی ہوتی ہیں، انہی روایات کے اندر کچھ نشانیاں جو امام علیہ السلام کے ظہور اور قیام کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں، اور جو امام علیہ السلام کے ظہور کے حوالے سے نشانیوں کی روایات ہیں ان میں سے بھی بعض نشانیوں کو کچھ زیادہ جو ہے وہ فوکس کیا گیا ہے، کہ مثلا یہ حتمی واقع ہونی ہے، کہ روایات کے اندر محتوم کا لابدہ، اس طرح کی تعبیرات استعمال ہوئی ہیں ادبی اعتبار سے، کہ ہمیں پھر ان تعبیرات کو دیکھتے ہوئے، یہ تقسیم ہمارے علماء نے بھی کی ان روایات کو دیکھتے ہوئے، کہ نشانیاں دو قسم کی ہیں، کچھ نشانیاں جو ہیں وہ حتمی ہیں اور کچھ نشانیاں غیر حتمی ہیں.
بس حتمی ہونے سے یہ مراد نہیں ہے کہ علامات ہوئی تو حتماً حتماً ظہور ہوگا, بلکہ علامات کا تحقق حتمی ہے.
چونکہ اصل نشانی کی تو ہم نے معنی بیان کر دی تھی پہلے کہ شرط اور نشانی میں فرق ہے.
جی بہت سارے لوگ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں علامات کا مطلب یہ ہے کہ حتماً ظہور ہوگا.
ہاں نہیں, نشانی یعنی ہمیں فقط اس امام کے ظہور کی طرف نزدیک کرتی ہے کہ ظہور نزدیک ہے. کیونکہ خود روایات کے اندر بھی ہے کہ ظہور کا کوئی وقت بیان نہیں کر سکتا, اور جو وقت بیان کرے گا وہ جھوٹا ہوگا. یہ روایت ہمارے پاس موجود ہے.
پچھلی گفتگو میں ہم نے کہا خدا کا ارادہ ہے, سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہی ہے, مشیت الہی سے ہی ظہور ہوگا
کریں گے. لیکن یہ نشانیاں حتمی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس ظہور کے نزدیک. اب حتمی یعنی واقع ہونی ہے, حتمن واقع ہونی ہے. پھر روایات کو دیکھتے ہوئے بعض یہ جو حتمی نشانیاں ہیں ان میں بھی تھوڑا فرق ہے. کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو امام علیہ السلام کے ظہور کے بالکل نزدیک واقع ہونی ہیں, کچھ وہ نشانیاں ہیں کہ جو امام کے ظہور کے ساتھ, یعنی ظہور ہو چکا ہوگا اور وہ نشانی بھی ساتھ ساتھ نمایاں ہوگی, اور اسی طرح قیام سے پہلے, ظہور کے بعد یا ظہور سے پہلے کی کچھ نشانی.
خیر میں پروگرام میں اتنی گنجائش نہیں ہوگی کہ
ہم تفصیل میں وارد نہیں ہو سکتے
کے بارے میں کم از کم ہم گفتگو کریں.
فقط اس روایت طرف اشارہ کروں گا کہ جس میں, اور ہمارے علماء نے ان روایات کو دیکھتے ہوئے پانچ نشانیوں کو تقریباً حتمی کے عنوان سے تبیین کیا ہے, کہ اکثر ہمارے علماء جو ہیں وہ ان نشانیوں کو روایات کی روح سے جانتے ہیں کہ یہ حتمی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. کہ ان نشانیوں میں سے تعبیرات جو نشانیوں کی استعمال ہوئی ہے روایات کے اندر, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ علامات کا ایک کلمہ استعمال ہوا ہے جو نشانی کی معنی میں آتا ہے, کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان لقیام القائم علامات, کہ امام کے یعنی حضرت حجت کے قیام کی نشانیاں ہیں. اسی طرح مثلا بعض میں پھر تعداد بیان کر دی کہ خمس علامات قبل قیام القائم, یعنی پانچ جو ہیں وہ علامتیں ہیں حضرت کے قیام سے پہلے. تو بعض روایات میں دس نشانیاں, تو جیسے کہ تعداد مختلف ہے, ہم فقط ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جو حتمی نشانیاں ہیں. وہ پانچ نشانیاں ہیں جن کو حتمی سے تعبیر کیا گیا ہے. ان میں سے پہلی جو نشانی ہے وہ آسمان سے ایک صدا کا بلند ہونا ہے, ایک آواز کا بلند ہونا ہے. کہ یہ جو آواز بلند ہوگی آسمان سے, روایات جو اس زمینے میں ہیں جو اس کی تفصیلات بیان کر رہی ہیں, بعض وہ روایات ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ مثلا ظہور کے ساتھ ساتھ جیسے ہی ظہور ہوگا یہ صدا جو ہے, یہ جو آواز ہے یہ آسمان سے بلند ہوگی. اب اسی آواز کو عربی روایات کے اندر کبھی ندا کے کلمے سے بیان کیا گیا, کبھی صیحہ کا کلمہ استعمال کیا گیا, اور کبھی خود صوت کا کلمہ استعمال کیا گیا. کہ ندا اور صیحہ کے درمیان تھوڑا سا تفاوت ہے. ندا کہتے ہیں ایک آواز کو کہ جو کچھ بلند آواز ہو, لیکن صیحہ کہتے ہیں جہاں یعنی ایک بہت شدید قسم کی آواز جو ہے وہ کڑک آواز جسے ہم کہتے ہیں اسی سے تعبیر کیا. تو یہ آسمان سے اس طرح کی آواز آئے گی. لیکن یہاں پر جو چیز ہم جاننا چاہتے ہیں وہ یہ کہ جیسے میں نے کہا کہ یہ حتمی ان علامات میں سے ہیں, تو روایات کے اندر یوں ذکر ہوا قبل قیام القائم خمس علامات محتومات, یعنی یہ جو پانچ علامتیں ہیں یہ حتمی ہیں جو نشانیاں واقع ہونی ہیں. اور دوسرا نقطہ جو اس کے اندر سمجھنے کا ہے وہ یہ کہ یہ کون اس صدا کو, اس آواز کو جاری کرے گا, اس کے بارے میں بعض روایت کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل جو ہیں وہ یہ آواز آسمان سے جاری کریں گے. اور پھر ایک اور جو اس کے اندر مہم بات ہے وہ یہ کہ اس آواز میں کیا کہا جائے گا, جو بہت ہی ایک اہم نقطہ ہے. کہ اس سلسلے میں روایت کے کلمات یہ ہیں کہ ینادی مناد من السماء, کہ آسمان سے ایک منادی کے بعض روایت کی نسبت حضرت جبریل ہیں کہ تعین کیا گیا وہ منادی کون ہے, وہ آواز دیں گے اور بے اسم القائم, کہ امام کے نام سے آواز دیں گے. اور فیسمعو, یہ بھی نقطہ روایت کے اندر بہت اہمیت کا حامل ہے, کہ فیسمعو من بال مشرق و من بالمغرب, یعنی یہ ایک ایسی آواز ہوگی جس کو پورا عالم, پورا یہ جہان سنے گا, یعنی ہر انسان کے کانوں میں یہ آواز پڑے گی. اور یہاں تک روایات کے اندر کلمات ہیں کہ یسمعو کل قوم بلسانہم, یعنی ہر قوم, ہر قبیلہ اپنی اپنی زبانوں میں یہ آواز سنے گا. تو اب آپ اس کو جب آپ دیکھیں کہ آغا نے بہت اچھا بیان بھی کیا تھا کہ امام علیہ السلام کی جو حکومت ہے, جو پہلے بھی ہم گفتگو میں بیان کرتے آ رہے ہیں کہ ایک جہانی حکومت ہوگی, ان کی جو رسالت ہے وہ جہانی ہے, تو جہانی رسالت کی بھی تقاضا یہ ہے کہ وہ آواز سب کو سنائی دے اور ان کی زبانوں میں, تاکہ وہ سمجھ ان کو سمجھ میں آئے کہ یہ کس نوعیت کی آواز ہے. پھر خود روایات بھی اسی کو تصریح سے بیان کر رہی ہیں کہ وہ جتنے بھی لوگ ہوں گے اس آواز کو سنیں گے. اور اسی طرح
اس کا مطلب جب زبان کی بات ہو رہی تو صرف آواز نہیں ہے، کلمہ ہے، کوئی مفہوم رکھتا ہے، کوئی پیغام ہے.
میں اس پیغام کی طرف آ رہا ہوں کہ بعض روایت میں تصریح کی گئی ہے کہ امام کا نام لے کر یہ جو آواز ہمیں سنائی دے گی وہ کیا کہے گی. بعض روایت کے اندر ہے کہ اللہ خبردار ہو جاؤ کہ ان حجت اللہ قد ظہر عند بیت اللہ فتبعوه، کہ حجت الہی خانہ کعبہ کے پاس ظاہر ہو چکے ہیں اور اس کی اتباع کرو. اب اس روایت سے یہ چیز بھی واضح ہے کہ یہ علامت کب واقع ہونی ہے، یہ نشانی کب واقع ہونی ہے، جب امام علیہ السلام ظہور کریں گے، اس ظہور کے وقت یہ ہمیں آواز سنائی.
یہاں ایک اور سوال ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ آواز جو ہے یہ معجزاتی اور کراماتی آواز ہوگی، یا ہم ٹیکنالوجی کی بات کر سکتے ہیں یہاں پہ کہ ایسی ٹیکنالوجی اب بہت زیادہ ڈیولپ ہوگی، کوئی بھی میسیج تمام زبانوں میں پوری دنیا میں پہنچ سکتا ہے، تو ہم کیا اپنے وظائف میں سے ایک وظیفہ شمار کر سکتے ہیں کہ ہمیں ٹیکنالوجی میں اتنا ایڈوانس ہونا چاہیے کہ جب یہ آواز پہنچے تو ہم ہر جگہ پہنچا سکیں، یا نہیں اس کو کرامات اور معجزات پہ حمل کریں؟
یہ ایک ایسی نشانی ہے کہ چونکہ حجت الہی ظاہر ہو رہے ہیں تو خود، اور یہ آواز بھی چونکہ فرشتے کی آواز ہوگی اور خدا کی جانب سے ہوگی، تو خود اس آواز کو ایک اعجاز کے طور پہ پورے عالم میں پھیلایا جائے گا. یعنی کوئی شخص ٹیکنالوجی سے واقف ہو،
کمیونیکیٹ ہو جائے گی.
اچھا، اس کے چونکہ ہم آگے جلدی سے بڑھتے جا رہے ہیں کہ دوسری جو نشانی یہاں پر بیان کی جاتی ہے وہ صوفیانی کا خروج ہے، کہ اب یہ روایات کے اندر صوفیانی کا کلمہ استعمال ہوا ہے یا اس کے کچھ دوسرے عناوین بھی اس کے لیے بیان کیے گئے ہیں کہ مثلا جگر خار ہند کا بیٹا ہوگا. بعض روایات میں باقاعدہ اس کی تشریح تفصیل دی گئی ہے کہ من ولد ابی صوفیان، کہ اس ابی صوفیان کی نسل سے ہوگا، کہ بعض روایات کے اندر مثلا ذکر ہوا ہے کہ اس کا جو نام ہوگا وہ عثمان ہوگا اور انبسا کا بیٹا ہوگا. تو یہ بہرحال اس میں ہمیں زیادہ جزیات ہیں کہ ہم اس میں زیادہ جو ہے وارد نہیں ہوتے، اس میں اس کے قابل تعمل ہیں، لیکن صوفیانی کا خروج ہے. اب یہ صوفیانی کا جو خروج ہے اس کے حوالے سے کہ یہ کب واقع ہونا ہے تو اس کے بارے میں روایات متعدد ہیں. ایک روایت کے اندر ہے کہ الصوفیانی والقائم فی سنۃ واحدہ، کہ ایک سال کے اندر، جس سال کے اندر ظہور ہونا ہے، وہ کب ہونا ہے نہیں پتہ، وہ کون سا سال امام کے ظہور کا، لیکن جب امام کا جس سال میں ظہور ہونا ہے وہی نزدیک وقت ہے جہاں پر صوفیانی کا بھی خروج ہونا ہے. صوفیانی قیام کرے گا کہ ظاہراً یہ دشمن خداوند متعال ہے اور یہ دشمن امیر المومنین ہے. باقاعدہ بعض روایات میں اندر آیا ہے کہ یہ اپنے انتقام کی جو ہے وہ شعار اور اپنے نعرے لگاتا چلا جائے گا، لشکر تیار کرے گا اور امام کے مقابلے میں آئے گا. اور تیسری نشانی جو روایت کے اندر حتمی بیان کی گئی ہے وہ یمانی کا خروج ہے. یمانی درواقع ایک وہ شخص ہے کہ جو یمن سے اٹھے گا اور ایک پورے لشکر کے ساتھ ہوگا اور خود جو ہے وہ موحد ہے اور لوگوں کو حق کی دعوت دے گا. کہ لیکن روایت کے اندر اس کی تفصیل نہیں ہے کہ آیا یہ امام کو دیکھ پائے گا، امام کو نہیں دیکھ پائے گا، اس کا جو قیام ہوگا وہ اس کا انجام کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اس کی تفصیلات نہیں ہے. لیکن روایت کے اندر چونکہ حتمی علامات کے ساتھ بیان کیا گیا اس کو، تو لہٰذا یہ بھی ایک حتمی علامات میں سے ہے. اسی طرح ایک چوتھی جو ہمارے پاس حتمی نشانی ہے وہ خصف بیدا کے عنوان سے روایات میں بیان ہوئی ہے، کہ ہم نے تھوڑا اشارہ پہلے بھی ہم نے کیا تھا کہ اہل سنت اور ہمارے درمیان جو کچھ چیزیں مشترک ہیں ظہور کے حوالے سے، کچھ نشانیاں تھیں کہ انہی جی مشترک مصادر کے اندر خصف بیدا کا کلمہ استعمال ہوا. خصف یعنی دھنس جانا، اور بیدا کہتے ہیں اس سرزمین کو جو مکہ اور مدینہ کے درمیان کی ہے. اس کا تعلق بھی صوفیانی کے خروج سے ہے کہ جب وہ صوفیانی اپنے لشکر کے ساتھ امام علیہ السلام کے مقابلے میں آئے گا اور لڑنے آئے گا امام سے، تو وہاں پر روایت کے اندر ہے کہ جب اس کا لشکر اس بیدا کے مقام پہ پہنچے گا، یعنی مدینہ اور مکہ کے درمیان کی سرزمین پہ پہنچے گا، تو خصف یعنی وہ دھنس جائے گا. یہ اعجاز الہی ہے کہ پورا لشکر جو اس کا وہ زمین میں غرق ہو جائے گا. اسی طرح جو پانچویں یہاں پر ہم نشانی بیان کر سکتے ہیں حتمی علامات میں، وہ قتل نفس زکیہ، یہ تعبیر روایت کے اندر ہے کہ نفس زکیہ کا قتل ہوگا. نفس زکیہ، نفس یعنی ایک شخص ذات، زکیہ یعنی یہ وہ شخص ہوگا کہ جو یعنی ایک متقی پرہیزگار جس کا کوئی جرم نہیں ہوگا، پاک و پاکیزہ ہوگا، کوئی گناہ اس کا نہیں ہوگا، اس شخص کو بے دردی سے قتل کر دیا جائے گا. کہ اس کے بارے میں البتہ روایات کے اندر بعض روایتوں میں ذکر ہوا ہے کہ امام حسین کی ذریت اور نسل سے ہے، بعض روایات میں یہ تصریح ہوئی ہے. اور اس کے حوالے سے جو اسم اور نام اس کا جو روایت کے اندر ذکر ہوا ہے وہ محمد ابن الحسن النفس الزکیہ کے عنوان سے تعبیر سو کیا گیا ہے. لیکن یہ بھی ان حتمی روایات میں سے ہے کہ جس کے لیے من المحتوم کی تعبیر ہے، حتی لابد کی تعبیر بھی اس کے لیے استعمال ہوئی ہے کہ زیادہ تاکید کر رہی ہے اس بات پر. اور میں آخری نقطے کو بیان کروں کہ ایک روایت جو اس کے حوالے سے ہے کہ جو محل شہادت یعنی کہ یہ کہاں شہید ہوں گے نفس زکیہ، اس کو بیان کر رہی ہے کہ قتل نفس حرام فی یوم حرام فی بلد حرام، کہ یہ جو ہے اشارہ ہے رکن اور مقام کے درمیان، جو روایات اس کی توضیح دے رہی ہیں، جزیہ جو بیان کر رہی ہیں روایات کے، یہ نفس زکیہ کہاں قتل کیے جائیں گے، تو خانہ کعبہ رکن و مقام کے درمیان اس کو قتل کیا جائے گا. تو یہ وہ علامات تھیں کہ جو حتمی ہیں، یعنی جن کو واقع ہونا ہے
خراسانی لشکر کے بارے میں بھی علامات ملتی،
لیکن یہ وہ اس کے علاوہ جتنی دیگر نشانیاں ہیں جسے آپ نے اشارہ کیا، حتیٰ کچھ ایسی نشانیاں ہمیں مل رہی ہیں کہ بارشوں کا سلسلہ ایسے شروع ہوگا کہ وہ ختم ہونے والا نہیں ہو، رکنے والا نہیں ہوگا، یا مثلا چاند گرہن سورج گرہن کا یہ جو سلسلہ ہوگا یہ بھی بڑا شدید ہوگا، زلزلہ شدید آئے گا. یہ وہ نشانیاں ہیں کہ جو حتمی کے عنوان سے ذکر نہیں کی گئی.
بہت شکریہ آپ کا، بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے بیان کیا اور واضح کیا کہ علامت حتمی سے کیا مراد ہے. اب اگلا سوال جو ہمارا، ظاہر بات ہے علامات ہو گئیں، اب ظہور کے نزدیک آ گئے، تو یہ مقصد ہے اس کا، ظاہر بات ہے اس ظہور کا، کہ ایک مہدوی معاشرے کا قیام عمل میں لانا ہے یا جہانی حکومت کا قیام ہے، ان دونوں کا کیا فرق ہے؟ اور یہ دو جو ہم نے اصطلاحات استعمال کی، اس کے بارے میں اگر آپ وضاحت کریں تو بہت ہی
ممنون. جی ہاں، یہ وہ آرزو ہے ہر نبی کی، ہر معصوم کی، ہر بشر کی، کہ جہاں تک پہنچنا ہے اس کے لیے سفر ہو رہا ہے، اور وہ ہے مہدوی معاشرہ اور حکومت مہدوی. اس کو سمجھنے کے لیے میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی وضاحت کروں تاکہ ہمارے ہر مخاطب کے لیے مطلب سمجھ میں آ جائے، اور یہ بھی مطلب بیان ہونے کے بعد سمجھ میں آ جائے گی ہمارے ہر جوان کو، کہ وہ جو کہا تھا کہ طلب جو ہے ہر ایک کے اندر پیدا ہونی چاہیے، وہ پتہ چل جائے گا کہ طلب پیدا ہو رہی ہے آہستہ آہستہ پوری ملت کے اندر. جب یہاں جب ہم مہدوی معاشرہ کہہ رہے ہیں، اس سے پہلے میں اگر اس ایک مطلب بیان کرنا چاہوں، یہ جو مہدوی معاشرے میں جو ہم چیز بیان کرنے جا رہے ہیں، اگر آپ اس کو عربی میں جا کر دیکھیں تو اس کو مدینہ فاضلہ سے بھی یاد کیا گیا ہے. یعنی خصوصیات بیان کروں گا کہ کیا خصوصیات بیان کرتے ہیں اس کے لیے. اگر آپ انگلش کے لٹریچر کی طرف جاتے ہیں تو بہت سارے فلاسفر ہیں کہ جنہوں نے اس کے اوپر گفتگو کی ہے، تو انہوں نے ایک مفہوم بیان کیا یوٹوپیا کے نام سے، جس کو گڈ پلیس کہا جاتا ہے. اور اگر ہم اس کو فارسی کے اندر دیکھنا چاہیں تو اس کو آرمان شہر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کہ آئیڈیل سٹی اسٹیٹ جس کا ہم ترجمہ کر سکتے ہیں اس میں آ کر. تو یہ اس قسم کی جو ہے وہ اصطلاحیں جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں.
آج کل ایک جدید اصطلاح بھی گڈ گورننس کے استعمال ہو رہی ہے.
جی بالکل. اس کے اندر ہوگا کیا، جس نے بھی بحث کی، چاہے مدینہ فاضلہ ہو، چاہے یوٹوپیا کے نام سے ہو، چاہے آرمان شہر کے نام سے ہو، کلی طور پہ بات ہو رہی ہے، ابھی ہم مہدوی کی طرف نہیں آ رہے، ابھی ہم جو ہیں وہ اس مدینہ فاضلہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو جو بنیادی ترین چیز بیان ہوتی ہے اس کے اندر، وہ یہ کہ یہ جو مدینہ فاضلہ ہوگا یا یوٹوپیا ہوگا، یہ عدل محور ہوگا، عدالت اس کے اندر بنیادی عنصر ہوگا کہ جو اس کے اندر قائم ہوگا. دو، خوشبختی اس کے اندر پائی جائے گی. تین، یہ جو حکومت ہوگی، یہ شہر ہوگا، یہ معاشرہ جو ہوگا، اس کے اندر کیا ہوگا، اس میں یہ پریکٹیکل ہوگا، اس کے اندر جو بھی پلان ہوگا، جو بھی اہداف ہوں گے، وہ متحقق ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، اور معاشرہ اسی کو ہی جو ہے وہ طلب کر رہا ہوگا اس میں آ کر. یہ ایک وہ مفہوم ہے کہ جو ہمارے لٹریچروں میں موجود ہے. اب آ کر ہم اس کو کیا کرتے ہیں، ملاتے ہیں مہدوی کے ساتھ. تو اس کا معنی یہ بن جائے گا کہ یہ ایک ایسی سٹیٹ ہوگی، ایسا معاشرہ ہوگا کہ جس کے اندر یہ جو آرمانے ہیں، یہ جو آرزوئیں ہیں، وہ متحقق ہو رہی ہوں گی، لیکن امام معصوم کے حضور کے ساتھ، امام معصوم حاضر ہوگا اس کے اندر. اس کو ہم کہتے ہیں معاشرہ مہدوی، کہ وہ جو خصوصیات ہیں مدینہ فاضلہ کی وہ موجود ہیں، عدالت ہے، خوشبختی ہے، رفاہ ہے، آسائش ہے، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے، لیکن محور، یہ سب چیزیں متحقق اس کے محور میں ہو رہی ہیں، امام معصوم کے ذریعے، اور جس کو ہم جو ہے وہ امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے نام سے جو ہے وہ یاد کرتے ہیں. اس مہدوی معاشرے کے اندر جہاں پر، ابھی آپ دیکھیں جتنے بھی دوسرے فلاسفر ہیں، انہوں نے زیادہ تاکید مادی جنبے کی طرف کی ہے، آسائش ہونی چاہیے، رفا ہونی چاہیے، عدالت میں بھی جو ہے وہ مادی پہلو کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی ہوئی ہے، لیکن ہم جس مہدوی معاشرے کے قائل ہیں اس کے اندر معنویت بھی بنیادی عنصر ہے، عدالت وہ جس کے اندر معنویت محفوظ رہے۔ اور اسی طریقے سے اس مہدوی معاشرے کے اندر جو ہوگا کیا ہے، وہ عالم غیب کے ساتھ جو ہے وہ اتصال موجود ہوگا، چونکہ ہم الہی رہبر اس کو مان رہے ہیں آ کر۔ تو یہ مہدوی معاشرہ، یہ اصطلاح جو ہم مراد لے رہے ہیں آ کر۔ اب آتے ہیں ہم اس کو، ہم قائل ہیں کہ یہ جو مہدوی معاشرہ ہے یا مہدوی حکومت ہے یہ جہانی ہوگی۔ اب یہ جہانی ہونے کا جو نظریہ ہے، یہ بھی آپ دیکھیں تو ہمارے اس انگلش لٹریچر یا دوسری لٹریچرز کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، جس کو ہم گلوبلائزیشن کے نام سے یاد کرتے ہیں آ کر۔ اب گلوبلائزیشن سے کیا مراد ہے، اس کے اندر بھی مختلف بحثیں ہیں۔ اب جہانی ہونا ہے یا جہانی کرنا ہے، اس کے اندر بھی بحث موجود ہے۔ جہانی ہونا یا کرنا مثبت ہے یا منفی ہے، یہ بہت تفصیلی بات ہے، یعنی کم از کم ایک دو ٹاک شو کی ضرورت ہے کہ ہم فقط اس گلوبلائزیشن کے مفہوم کو کھولیں آ کر۔ ہم فقط اپنے اس مطلوب کو بیان کرتے ہیں کہ جو ہماری مد نظر ہے یہاں پر۔ پہلے میں ایک دو نظریہ بیان کر دوں جہانی ہونے کے حوالے سے۔ مثلا بعض کہتے ہیں کہ گلوبلائزیشن سے مراد یہ ہے کہ اقتصاد جو ہے وہ جہانی ہو جائے گا، اور جیسا کہ کوشش بھی کر، اتنی بڑی بڑی کمپنیاں جو وجود میں آ رہی ہیں، اقتصاد کو اپنے انڈر لے رہی ہیں آ کر، اور یہ سارا چل رہا ہے۔ لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں، جہانی ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس میں اقتصاد بھی جہانی ہوگا، سیاست بھی جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ جہانی ہو جائے گی آ کر، اور اسی طریقے سے جو ہے ثقافت جو ہے وہ بھی جہانی ہوگی۔ تو یہ پایا جاتا ہے اس میں۔ اور ہم جو آ کر کہتے ہیں کہ مہدوی حکومت جو ہے وہ جہانی ہوگی، ہم چند چیزوں کے قائل ہیں۔ حکومت واحد ہوگی، دین واحد ہوگا، ملت واحد ہوگی۔ اس حکومت کے اندر جو ہے وہ عدالت، رفا اور سائنس کی پیشرفت اور یہ ساری چیزیں موجود ہوں گی، اور ان کی سرنوشت جو ہے وہ مشترک ہوگی سب کی، کیونکہ تاریخ جو ہے وہ ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے آ کر۔ تو یہ
یعنی انفرادی اجتماعی تکامل کے سب کو برابری کے موقع ملیں گے،
باقی خصوصیات کی طرف جو ہے وہ بعد میں گفتگو ہوگی۔ تو لہٰذا مہدوی معاشرے کا جہانی ہونا اب کلیئر ہو جاتا ہے۔ ان دونوں گفتگوؤں کو اگر ملایا جائے تو ہماری مراد یہ ہے۔
آپ کا بہت شکریہ۔ تقریباً جو ہے وہ سوال اور اس کے جواب سے جو ہے ناظرین محترم کو جو ہے گفتگو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ اور اب ہم آتے ہیں خصوصیات کی طرف۔ ظاہر بات ہے جب بات ہو رہی ہے کہ ایک حکومت ہوگی اور ایک مہدوی معاشرہ ہوگا اور وہ ہوگا بھی جہانی، تو اس کی کچھ خصوصیات ہمیں سمجھنے میں آپ کی گفتگو سے مدد ملے گی، ہم آپ کے منتظر۔
جی بالکل، بہت اچھا تبیین کیا آغا صاحب نے۔ اور کچھ ان خصوصیات کی طرف اگر دیکھا جائے تو آغا نے عناوین کے طور پہ اشارہ بھی کر دیا کہ جو اس معاشرے کی جہانی ہونے کو ثابت بھی کر رہی ہیں۔ فقط بعض جزئیات کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں اس حوالے سے کہ سب سے پہلی جو خاصیت ہے، میں جلدی سے گزر رہا ہوں چونکہ ٹائم کے اس میں، کہ سب سے پہلی جو خاصیت ہے وہ خود روشن ہے، کچھ باتوں سے واضح بھی ہوا کہ امام علیہ السلام اپنی اس حکومت کے اندر پورے عالم پر ایک مقتدر حاکم کے طور پر ہوں گے، یعنی زمین کا کوئی حصہ نہیں ہوگا جو امام علیہ السلام کی حکومت سے جدا ہو، بلکہ پورے اس عالم پر امام کی حکومت ہوگی۔ اس کے حوالے سے متعدد جو ہے ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ ایک جملہ فقط میں یہاں پر کوٹ کرتا ہوں کہ یب لوگ سلطان المشرق والمغرب، کہ ان کی حکومت جو ہے وہ مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی ہوگی۔ تو یہ ایک بارز جو ہے وہ خاصیت ہے اس کے اندر۔ دوسری خاصیت جیسے آغا نے اشارہ کیا، دین آئین جو ہے، چونکہ الہی جب حکومت ہے، اقدار الہی لے کے آ رہی ہے اور توحیدی اقدار پر ہے، تو آئین بھی وہی الہی ہوگا، اور خدا کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے، اور یہی وہ اسلام دین ہوگا، آئین ہوگا، جس کے نظام پر امام علیہ السلام اس حکومت کو قائم کریں گے۔ کہ جزیات بھی ہیں اس کی کہ جیسے آغا نے کچھ اشارہ بھی کیا کہ لوگوں کے اندر تڑپ ہوگی اس آئین کی طرف، اور وہ خود اپنی مرضی سے اور اپنے اختیار سے اس طرف جو ہے وہ آئیں گے۔ کہ اس کے حوالے سے امام علیہ السلام، جیسے میں چونکہ روایت یہاں پر کوڈ ہو جائے تو بہت ایک اچھی اس کی اہمیت سامنے آتی ہے، کہ یا مفول، امام فرماتے ہیں اپنے صحابی کو کہ اے مفضل، لیرفع عن الملل والادیان الاختلاف، اختلاف جو ہے تمام ادیان اور ملتوں سے ہٹ جائے گا، ویکون الدین کلہ واحد، یعنی تمام ادیان ختم ہو جائیں گے اور ایک ہی آئین اور ایک ہی دین جو ہے اس حکومت کے اندر حاکم ہوگا۔ یعنی یوں سمجھیں کہ تمام کے تمام یعنی غالبیت جو ہے اگر کہیں پر ہمیں کچھ نظر بھی آئے گا ایسا کوئی مورد, چونکہ اختیار ہے اس حوالے سے, غالبیت جو ہے وہ یکتا پرستی کی ہوگی, توحیدی جو ہے وہ ایک رنگ ہوگا.
جی, میں اسی میں نقطۂ قرض کرنا چاہ رہا تھا کہ چونکہ بعض اوقات بعض ایسی روایات کو دیکھ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ امام تلوار سے یہ کام کروائیں گے, نہیں, امام جو ہیں وہ شعور عقل تکامل ہوگی,
جیسے باقی معصومین نے کیا,
عقول اتنی تکامل کر جائیں گے کہ وہ اس دین الہی کو خود
قبول کرنے پر آ جائیں گے. بالکل ایسا ہی, اور یہاں پر جیسے آغا نے اشارہ کیا کہ عدل محور حکومت ہوگی, تو یہ عدل اس حکومت اور اس آئیڈیل نظام کی خاصیت ہے, اور وہ بھی یعنی ایک جہانی جو ہے وہ عدل محور حکومت ہوگی, کہ زندگی فردی ہو چاہے اجتماعی, اور جتنے آپ پہلو نظر میں رکھ سکتے ہیں, اس اقتصادی ہو, سیاسی ہو, ثقافتی ہو, تمام پہلوؤں میں جو ہے وہ یہ عدالت حاکم ہوگی. اور وہ معروف جملہ ہم مختلف گفتگو میں پیچھے بیان کرتے آ رہے ہیں کہ فیم لاء الارض قسط و عدلا, کہ امام علیہ السلام اس زمین کو پر کر دیں گے عدل و انصاف کے ساتھ, کما مولیات ظلم مجورہ, جس طرح امام کے ظہور سے پہلے اس زمین میں ظلم اور ستم کا ایک غلبہ ہوگا, اسی طرح وہاں پر عدل و انصاف کا غلبہ ہوگا. اور اسی طرح پھر جب عدل ایک معاشرے کے اندر آتا ہے تو عدل کی اپنی برکات ہیں, کہ بعض روایات کے اندر ان برکتوں کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ اذا قام القائم حکم بالعدل, جب امام قائم ہوں گے, قیام کریں گے تو عدل کا حکم کریں گے, ورتفع فی ایام ہی الجور, ظلم ختم ہو جائے گا, و امنت بہ سبل, دیکھیں یہ برکات ہیں عدل کی, کہ راہیں امن ہو جائیں گی, و اخرجت الارض برکاتہا, یہ اس کی برکات ہیں عدل محور ہونے کی, کہ پھر زمین اپنی برکتوں کو جو ہے وہ باہر کرے گی, خارج کرے گی, رد کل حق الی اہلہ, اور امام علیہ السلام تمام کے حقوق ان کو پلٹا دیں گے. تو عدل اس طرح یعنی جہانی طور پہ ہوگا, اور اسی طرح اسی معاشرے کی, مہدوی معاشرے کی ایک جو بہت اہم خاصیت دوسری بھی ہے وہ امنیت ہے, جو ایک اعتبار سے جیسے آپ نے کہا کچھ مادی خصوصیات ہیں, وہ مادی خصوصیات بھی درواقع سبب بنتی ہیں انسان اپنے معنوی عروج اچھے انداز سے کر سکے. تو یہی امنیت, امنیت بھی تقریباً جو ہے وہ جہانی لیول پہ ہوگی. اور آپ دیکھیں کہ ایک معاشرے کے اندر, ایک حکومت کے اندر, اگر ایک حاکم کچھ اہداف لینا چاہتا ہے یعنی مختلف میدانوں کے اندر, تو سب سے پہلا جو مورد ہوتا ہے, مرحلہ ہوتا ہے, وہ یہ کہ پہلے اسے امنیت اس معاشرے کے اندر لانی چاہیے. تو لذا اس معاشرے کے اندر امنیت بھی جہانی ہوگی. اور میں یہاں پر ایک روایت کو فقط بیان کروں گا کہ جس سے یہ نمونہ سامنے آتا ہے کہ امنیت کس قدر جو ہے وہ بہت وسیع پیمانے پر ہوگی, کہ لذہبت الشحنا من قلوب العباد. میں فقط ایک ٹوڑا پڑھ رہا ہوں ایک روایت کا, روایت مفصل ہے, کہ جو کینے ہیں وہ عباد کے, مومنوں کے قلوب سے جو ہے وہ نکل جائیں گے. واصطلحت السباء والبهائم, یعنی درندے صفت جتنے بھی یہ حیوانات ہیں, اس میں پھر توضیح تفصیل میں کہا گیا ہے کہ یا انسان درندہ صفت ہو یا واقعاً وہ درندہ ہو, یہ اور دوسرے جو محلی جانور ہوں گے یہ آپس میں رہ رہے ہوں گے. اور حتیٰ تمشیا, یہاں یہ جملہ مہم ہے, کہ حتیٰ تمشی المرأة بین العراق الى الشام لا تضع قدمیها الا علی النبات, کہ اگر ایک خاتون عراق سے شام جانا چاہے, پیدل جانا چاہے, تو اس کے دونوں قدم نہیں پڑیں گے مگر سبزے کے اوپر, یعنی پورا عرض جو ہے اور پوری زمین جو ہے وہ سرسبز ہوگی. وعلی رأسها زینتها لا یحیجها سبع ولا تخافه, یہ امنیت کی طرف اشارہ ہے, کہ وہ خاتون کے جس کے سر پہ اس کے زیورات ہوں, بعض روایت میں اس طرح ہے, یا بعض روایت میں یہ کہ اس کے سر پہ کوئی مثلا زنبیل ٹائپ کوئی چیز ہو, سامان ہو, دونوں کی طرف اشارہ ہے. تو اگر یہ خاتون جا رہی ہے, اتنے بڑے طویل مسافرت پہ جا رہی ہے, پیدل جا رہی ہے, تو لا یہی جو سب ان, کوئی درندہ, اب درندہ صفت انسان ہو چاہے درندہ ہو, کوئی درندہ اسے اذیت اور پریشان نہیں کرے گا. تو امنیت اس طرح جو ہے وہاں پر حاکم ہوگی. پھر وہی ایک چیز میں صحیح سے اشارہ کروں کہ ملت جو ہے وہ واحد ہو جائے گی, ایک وحدت جو ہے وہ ایجاد ہو جائے گی. اور آپ دیکھیں کہ یہ وہ اقدار ہیں جو انبیاء کی آرزو رہی ہیں, یعنی امنیت کو آپ دیکھیں کہ خود انبیاء کی آرزو رہی ہیں کہ خدایا ہمارے اس شہر کو, جناب ابراہیم کی وہ آیا فرماتے ہیں کہ رب اجعل هذا بلدا آمنا, تو یہ اقدار اور یہ آرزویں انبیاء کی یہاں اس مہدوی معاشرے کے اندر متحقق ہو رہی ہیں. تو اسی طرح اقتصادی اعتبار سے آپ دیکھیں کہ فقر اور نیاز مندی, احتیاجات اس طرح ختم ہو جائیں گے کہ اگر کوئی شخص آئے ایسے فرد کو ڈھونڈے کہ اس کو صدقہ دے, تو روایات کہتی ہیں کہ اسے ایسا کوئی مورد اور ایسا کوئی شخص نہیں ملے گا لصدقتہی ولا للبر کہ اس کے لیے وہ نیکی کرے کوئی صدقہ دے. کیوں؟ اس لیے کہ لشمول الغنا جمیع المومنین, استغنا بے نیازی جو ہے وہ اس اعتبار سے تمام لوگوں کو جو ہے وہ شامل ہو چکے ہیں,
یعنی مادی لحاظ سے بے نیاز ہو چکے ہوں گے, ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کی بات ہو رہی ہے.
اور بہت ساری اس کے اندر خاصیتیں ہیں, آخری ایک دو مرتبہ میں اشارہ کروں تاکہ ٹائم کے اس میں بھی گنجائش نہیں ہے. جو ایک اہم خاصیت ہے وہ یہ کہ انسانوں کے عقل اپنے کمال تک پہنچیں گے. اب آپ اس کے اندر دیکھیں کہ جب انسان کا عقل جو ہے وہ کمال تک پہنچ رہا ہے تو یعنی بعض روایت کے اندر یہ ہے کہ جو روایت کے کلمات ہیں اس میں یہ ملتا ہے کہ جب امام علیہ السلام اپنا دست شفقت لوگوں کے سروں پہ رکھیں گے تو ان کے عقل جو ہیں وہ متمرکز ہو جائیں گے, اور جو ان کے اخلاق, بعض میں اخلاق کی بات ہے دوبارہ کہ اکمل بہل اخلاقہم کہ اس کے ذریعے ان کے اخلاق کامل ہو جائیں گے, بعض میں ہے کہ احلامہم کہ البتہ ان کو ہمارے علماء نے جو تفسیر کی ہے وہ ان کے کردار کی طرف لے کے گئے ہیں کہ یعنی یہ جو روایات ہیں اس طرح کی وہ مہدوی معاشرہ ان لوگوں کی اس منزل پہ ہدایت کرے گا کہ جہاں ان کا عقل نظری اعتقادات کے مرحلے میں اور تھیوری کے مرحلے میں, افکار کے مرحلے میں اپنے کمال تک ہوگا, اور ان کا عقل عملی یعنی اپنے کردار کی منزل پہ بھی ان کا عقل اپنی کمال پر ہوگا. اور اس آخری خاصیت جو میں اشارہ کروں کہ یہ مہدوی معاشرے کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یعنی ایک ایسا معاشرہ قائم ہوگا کہ جس میں روایت کے اندر ہے کہ اہل سما اور اہل عرض جو ہیں وہ خوشحال ہو جائیں گے. بعض روایت کے اندر ہے کہ حتیٰ جانور جو ہیں مختلف نام لیے گئے ہیں کہ درندے فلاں اور یہ جانور, یہ سارے جو ہیں مثلا مفصل روایت کے اندر ہے کہ یہ خوشحال ہوں گے کہ ایک حجت الہی نے اس طرح کی حکومت جو ہے عدل محور جہانی قائم کی ہے.
اس میں ایک نقطے کا میں فقط کروں گا, چونکہ معاشرے میں دیکھنے کو ملتا ہے جب خصوصیات بیان کی جاتی ہیں مہدوی معاشرے کی تو یہ سمجھتے ہیں کہ سارے کام معجزانہ ہوں گے. نہیں, معجزانہ نہیں ہے, یہ اسباب کے تحت ہی ہونے ہیں. امت نے خود اس مرحلے پر پہنچنا ہے اور امام پھر آ کر اس کے اندر مزید ان کو تکامل عطا کریں گے.
آپ کی تائید کے لیے یہی بات کہ چونکہ امام کے زمانے میں امام علیہ السلام ان کے علم, ان کی معرفت کے لیے بہت سارے اقدامات کریں گے, چونکہ عقل کا کمال بھی تب ہوتا ہے جب انسان معرفت اور شناخت کے مرحلے میں آگے بڑھے. اور جیسے ہمارے پاس روایات کے اندر ہے کہ ابھی تک انسانوں نے علم کے دو حرف جو ہے وہ جانے ہیں, سیکھے ہیں اور دیکھے ہیں, جبکہ یہ جو علم ہے وہ 27 حرف تک ہے جو اس مہدوی معاشرے کے اندر آشکار اور واضح ہونا ہے. جب علم اس منزل پہ آئے گا, حکمتوں کے دریچے کھلیں گے, تو انسان کا کمال
آپ کو. شکریہ, آپ کا وقت میں گنجائش نہیں ہے, گفتگو تو بہت طولانی ہونا چاہیے اور موضوع اتنا دلچسپ ہے کہ ہر کسی کی خواہش ہے کہ اس کی شکل مہدوی معاشرے کی جو ہے اپنے ذہنوں میں منعقد کر سکے. ناظرین محترم, ہمارا وقت جو ہے وہ اس وقت ختم ہوتا ہے اور ہم اگلے سیشن کے اندر, کیونکہ اگر خواتین کے موضوع پہ ہم بات نہ کریں تو بات مکمل نہیں ہوتی. خواتین کا اپنا کردار ہے ایک مہدوی معاشرے کی تشکیل میں اور امام زمانہ کے ظہور میں, اس لیے ہمارا آخری ایپیسوڈ جو ہوگا وہ خواتین کے حوالے سے ہوگا, اور اس میں ہم نے ایک عالمہ کو دعوت دی ہے. میں پھر دوبارہ سے دہرانا چاہوں گا کہ یہ 6 ٹاک شو کی جو سیریز تھی اس سے ہم نے ایک انعامی مقابلے کا انعقاد کیا ہے. انشاءاللہ آپ بغور ان تمام ٹاک شوز کو دیکھیں گے اور غور سے سنیں گے اور مطالب کو نوٹ کریں گے تاکہ آپ اس کو اس مقابلے میں بھی شرکت کر سکیں. میں وقت کی گنجائش جو ہے بالکل نہیں ہے کہ اس سے زیادہ جو ہے گفتگو کی جائے, اس لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.
الاستعداد في زمن الغيبة ما معناه؟ تحمل المسؤولية, مسؤولية الإسلام, مسؤولية الدين, معسكر الحق. يجب أن يكون المنتظر أولاً في معسكر الحق في الجبهة الصحيحة, وإلا ما ممكن بالعواطف والمشاعر يكون منتظراً. النجاح في امتحان زمن الغيبة لكي يكون الإنسان مؤهلاً مؤهلاً ليكون من الأنصار هو هذا, يتحمل المسؤولية. كم منا يتحمل المسؤولية؟ هذا سؤال بالله نوجهه لنا جميعاً. كثير منا مسؤوليته فقط العائلة, جيد, مسؤوليته فقط مسجده أو حسينيته أو موكبه أو حزبه أو فقط وطنه أو عشيرته أو فقط عروبته. الانتظار يقول لا, الاستعداد لتحمل كل المسؤوليات يملأ الأرض وليس يملأ الوطن أو الوطن العربي أو الإسلامي أو الأفريقي أو فقط منطقتي، يجب الاستعداد لظهور عالمي، انتظار قائد عالمي، المنتظر يجب أن يكون عالمياً. لا تحدوا حدود. أهم امتحان في زمن الغيبة هو نفسه الامتحان بعد الظهور، وهي نقطة مهمة أرجو الالتفات لها. الامتحان اليوم يشبه الامتحان ما بعد الظهور، يعني عندما نريد أن نمتحن في البكالوريا جغرافيا ماذا نقرأ؟ جغرافيا. من نريد نمتحن إنجليزي ماذا نقرأ؟ إنجليزي. ما نقرأ كيمياء. كذلك يجب أن نعرف ماذا يريد الإمام منا حتى نقرأ صحيح، نستعد صحيح. مو الإمام يريد شيء وإحنا نطبق ونقرأ ونتمرن على شيء آخر. هذا بحث مهم. الانتظار مرتبط بما يريده الإمام. ماذا يريد الإمام؟ أول شيء ناصر لدين الله كالحسين وأصحابه كالحواريين، نحن أنصار الله. قال من أنصاري إلى الله؟ ما قال من المصلين، من اللاطمين، من الباكين. أول شيء من أنصاري إلى الله؟ قالوا نحن أنصار الله. هذا يتكرر في الظهور. الإمام عندما ينادي أول شيء يقول من أنصاري، مو فقط القاعدين، فقط عواطف ومشاعر. أول شيء نصر الدين الله. هذا الآن، هذا هو الاستعداد والانتظار، الوقوف ضمن معسكر الإسلام. تخيلوا أيها الأخوة أيها السادة أيها الأخوات أن الإمام يريد أنصارا في معسكره، وهو معسكر الحق، والمنتظر يقف في معسكر الباطل. ما ممكن، ما ممكن، ما ممكن. الآن يجب أن نقف في معسكر الحق. البعض من عندنا يتصور من يجي الإمام يظهر الإمام دقمة وأدوسة صرت من الأنصار، وكأن الإمام ما عنده شغل عمل. تفضلوا مولانا. ما كنت تفضلوا مولانا بعد، عذرا من المعممين والسادة والمعقلين والحج. لا عمامة هنا تنفع، ولا عقال ينفع، ولا دكتوراه تنفع، ولا تنتمي لأسرة تنفع، ولا لو كنت ابن نوح. اللي ينفع أين أنت، في أي معسكر أنت، هذه مقدمة النصرة. إذا ظهر الإمام النتائج، الآن هو الامتحان. الآن يجب أن نطبق، الآن يجب أن نستعد.
اینجا مرکز مقاومت هست.